ये जो बात बीच में आ गई थी कि अबुल फजल मकदसी ने मतलब है कि लिखा है कि मेरे नज़दीक तिर्मिजी जो है वो बुखारी और मुस्लिम से ज्यादा मुफीद है, तो इससे ये कोई ना समझे कि बुखारी और मुस्लिम से इसका मकाम ऊंचा है। एक है मुफीद होना और फायदेमंद होना और उसका सहल होना, आसान होना, हदीसों की तलाश, इसी तरह मसाइल उसमें मतलब है कि साथ मजाहिब का जिक्र है। तो इस हवाले से बेशक तिर्मिजी जो है वो ज्यादा मुफीद किताब है और उन्होंने खुद वजाहत कर दी है कि बुखारी और मुस्लिम से मुज्तहिद और बड़े बड़े जो अइमे फन हैं यानी हदीस के जो इमाम हैं वो ज्यादा फायदा उठा सकते हैं उसकी, मतलब है कि जो रुवात पर फिर मतलब है कि हदीस को टुकड़े टुकड़े करके इधर जिक्र कर दिया, मसला इस्तेमाल किया, तो वो एक दकीक इलम है और उसके लिए ज्यादा महारत की जरूरत है। जबकि तिर्मिजी जो है वो फायदा उठाने के लिहाज से यानी आम लोग फायदा उठाने के लिहाज से, तो मसला ये नहीं है कि मकाम और मर्तबा या सेहत के एतबार से ये बुखारी और मुस्लिम से ऊपर दर्जे की है। मकाम सेहत वगैरह ये और बात है और मुफीद होना आम लोगों के लिहाज से ये एक और चीज है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अभी आवाज़ आ रही होगी। अबू यमान भाई, आपका हाथ ऊपर था, आपने माइक भी लिया लेकिन सवाल आवाज़ नहीं आ पाई आपकी, तो अगर आप दोबारा सवाल पूछना चाहते हैं तो हाथ ऊपर कर लीजिए। जिन भाइयों के पास माइक नहीं है प्लीज़ एडमिन को टेक्स्ट कर दें तो वो आपका सवाल इंशाल्लाह पूछ लेंगे। बहनों से भी गुजारिश है कि अपना हाथ ऊपर कर लें और क्वेश्चन जो है टेक्स्ट कर दें। अबू यमान भाई आ जाइए, आप अपना सवाल पूछ लें। सवाल अगर हदीस के हिसाब से हो, हदीस के लिए हो तो ज़्यादा बेहतर है, अगर कोई ज़रूरी सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैर। वालेकुम रहमतुल्लाह। अबू यमान भाई, अपना माइक टेस्ट कर लें पहले टॉक के ऊपर, उसके बाद आइएगा जरूर और टेस्ट कर दीजिए आपका क्वेश्चन अगर माइक पे नहीं आ पा रहे हैं तो। थैंक यू। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو یمان بھائی اپنا ٹیکسٹ کر دیجیے, اپنا سوال ٹیکسٹ کر دیجیے. کین آئی آسک پلیز, آپ بھی اپنا ٹیکسٹ جو ہے اپنا سوال کو ٹیکسٹ میں لکھ دیجیے, تو انشاءاللہ شیخ جو ہے جواب دے دیں گے.
السلام علیکم. یہ قربانی کے متعلق جو سوال ہے کہ کیا قربانی چار دن جائز ہے, تو صحیح بات یہی ہے کہ قربانی کے دن جو ہیں وہ چار ہیں, ایک عید والا دن یعنی 10 ذوالحجہ, اور اس کے بعد جو تشریق کے ایام ہیں 11, 12, 13, تو 13 تاریخ کا جو دن ہے رات کو نکال کے, تو یہ چار دن جو ہیں یہ قربانی کے دن ہیں. اس سلسلے میں جبیر بن مطعم کی حدیث بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشریق کے جو ایام ہیں وہ مطلب ہے کہ کھانے کے ہیں, اور وہ سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں. تو اس حدیث کے وجہ سے جو ہے کئی ایک اہل علم نے بھی مسلک کو اختیار کیا ہے کہ قربانی کے دن وہ چار ہیں. ہاں, ایک نکاح پر دوسرا نکاح جو ہے وہ ناجائز ہے. منگنی کا پیغام نہیں بھیج سکتے جب ایک دفعہ بات چیت چل رہی ہے اور رجحان میلان بھی دونوں کا ایک دوسرے کی طرف ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے لا یخطب احدکم علی خطبت اخی, کہ پیغام اگر کوئی دے رہا ہے تو آپ پیغام پر پیغام نہیں بھیج سکتے. تو نکاح پر نکاح جو ہے یہ تو قطعی طور پہ حرام ہے. اچھا جی, بس وقت بھی ختم ہو گیا, دیر ہو گئی ہے اور سوالات بھی کوئی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے سوموار والے دن پھر حاضر ہوں گے. اولیاء کی مزارات کی جو زیارت ہے وہ جائز نہیں ہے, اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے لا تشد الرحال, کہ آپ لخت سفر باندھ کے کسی جگہ جو ہے وہ نہیں جا سکتے برکت حاصل کرنے کے لیے, وہاں عبادت کرنے کے لیے, سوائے 3 مساجد کے, جس میں بیت اللہ اور مسجد نبوی اور اسی طرح بیت المقدس, ان 3 جگہوں میں آپ جا سکتے ہیں اعتکاف بیٹھنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے یا اجتماعات میں یعنی جو عبادت کی غرض سے ہیں. تو باقی دوسری جگہ خاص کر جو زیارہ اولیاء کے مزارات ہیں تو وہ مطلب ہے کہ صحیح قول کے مطابق اور تحقیق کے مطابق وہاں کا سفر کرنا وہ ناجائز ہے, حرام ہے. تو اللہ حافظ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ریحان صاحب آپ کو کیا تکلیف ہو گئی؟ جی آپ ادھر سلطان بھائی بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ کین یاسک صاحب جو ہیں وہ آخر انہوں نے اپنی اصلیت دکھائی ہے. اور بہرحال بریلویوں کا جو ہے ان کے پاس نہ عقل ہوتی ہے نہ شعور ہے اور نہ ہی ان کے پاس عقیدہ توحید ہے. تو جب شرک کی غلاظت جو ہے وہ دماغوں پہ چڑھی ہو تو پھر اسی طرح کی باتیں نکلتی ہیں. جی ارائی خان صاحب آپ چھوڑیں ریحان کو, آپ نے کیا کہنا ہے؟ جی گلزار صاحب سیشن ختم ہو گیا, لائیو درس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ جو ہے فیض بھائی آپ کو اسپیچ وغیرہ لگا دیں, میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پھر حاضر ہوتا ہوں. آپ جو ہے اور میں نے وہ کیا نہیں آس کو جو ہے بین کیے ہیں ان کے ساتھ انشاءاللہ بعد میں جو ہے وہ دو دو ہاتھ کریں گے. تو انشاءاللہ آپ آج مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوشن بھائی آپ اپنے جو کام بھی ہیں آپ کو اس سے مصروف ہیں آپ تو اسے فارغ ہو کے آ جائیں. مجھے ریا بھائی نے بتایا تھا لیکن میں تھوڑا سمجھنے میں دیر ہو گئی تھی. خیر اس کو انشاءاللہ دیکھ لیں گے بعد میں. میں ٹاک پلے کر دیتا ہوں اس کے بعد آ جائیے گا. نثار بھائی آج آپ کو کچھ کہنا ہے تو میں ٹاپ لگاتا ہوں انشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان آپ بھی جو ہے نا واقعی میں نے جو لکھا تھا نا وہ ٹھیک ہی ہیں آپ. میں نے کہا بھی تھا آپ کو, میں نے آپ کو کہا بھی تھا, میں نے آپ کو کہا بھی تھا اور میری الحمدللہ تحقیق ہے ان کے اوپر. تو گاہے بگاہے میں جو نا بھائیوں کو بتاتا بھی رہتا ہوں, کوئی بات نہیں میں بتاتا رہتا ہوں نا, مجھے پتا ہے ان چیزوں کا. تو میں انشاءاللہ پیچھا کرتا رہتا ہوں ایسے لوگوں کا, کوئی بات نہیں. بہرحال میں نے کافی بھائیوں کو بتایا بھی ہوگا ان چیزوں کے بارے میں, ان لوگوں کے بارے میں, اور انہیں پتا ہے کہ کیا کرتے ہیں. آخر مجھے پتا ہے کہ یہ کس طرح سمجھتے ہیں. جن کو آپ بار بار مائک کے اوپر بلا رہے تھے نا میں ان کو بھی جانتا ہوں. ان کا کام کیا ہے, یہاں سے اٹھ کے جانا, سوالات کرنے پہلے جواب لینا, اور وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہاں جا کے اپنے روم کے اندر گالیاں نکالنی, ٹھیک ہے؟ گالیاں نکالنا ان کا شیوا ہے. جب ان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں, قرآن و سنت سے یہ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے, تو پھر یہ گالیاں نکالنے پر نکل آتے ہیں. اور جو لوگ حق پر چل رہے ہیں نا ان کو گالیاں نکالنا ان کا شیوا آج سے نہیں ہے, ان کے بڑے بڑوں کا بھی یہی شیوا رہا ہے. اب بہرحال الرٹ رہا کریں, یہی میں نے آپ سے کہنا تھا. میں نے یہی کہنا تھا بھائی آپ سے, میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. الحمدللہ آپ جو چیز پلے کرنا چاہیے کر دیں آ کے. بہرحال آپ جو ہے نا الرٹ رہا کریں, یہی بات سب سے اہم ترین ہوتی ہے کہ جب قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہو جہاں پہ, بھائیوں کا فرض بن جاتا ہے کہ آپ اس ماحول کو خراب نہ ہونے دیا کریں. آپ جو ہے نا دھیان رکھا کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جو ہے نا خیال رکھا کریں کہ ماحول خراب نہ کرنے پائے کوئی بھی. یہ آپ کا جو ہے نا فرض بھی ہے کہ جب قرآن و سنت کی بات شیوع کرتے ہیں نا تو اس وقت ماحول کو خراب نہ کرے کوئی بھی آ کے. میری یہ بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بیان ہو رہا ہو تو پلیز ٹیکسٹ نہ لکھا کریں. لوگ ٹیکسٹ اس وقت لکھیں, آپ سوالات اس وقت کریں جب بیان ختم ہو جایا کرے. بعد میں جو ہے نا آنسر کوشچن ہوں تو اچھے ہوتے ہیں. یہ بیچ میں جو ہے نا یہ چیزیں پیسٹ کرنا, کوئی تصویریں پیسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, کوئی بے فضول قسم کے جو ہے نا باتیں کرنا شروع کرتے ہیں, اچھی چیز نہیں ہوتی. اس سے جو ہے نا مقرر کا جو ہے نا دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. ٹیب بھائی مائک آپ کا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ نثار صاحب, آپ نے مجھے بتانے کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت میں دو تین چیزیں سوچا تھا تو میں فوراً کیچ نہیں کیا دماغ. الحمدللہ ہمارے بھی یہ کوشش رہتی ہے کہ جو ماحول چل رہا ہو اس روم کے اندر وہ خراب نہ ہو ایسے لوگوں کی وجہ سے, لیکن آ جاتے ہیں پتلی گلی پکڑ کے یہ لوگ بھی. انشاءاللہ بیان لگائیں گے ابھی شاہ صاحب کا, شیخ طالب الرحمان صاحب کا, اللہ ہی دعا سنتا ہے انشاءاللہ.
حفظ اور اسی طرح اپنے استاد اور شیخ کی ملازمت اور ان کی صحبت اور ان کے پاس جو ہے وہ دراسہ اور پڑھنا اور سیکھنا اور یاد کرنا, اس حوالے سے راویوں کے پانچ طبقے بنائے ہیں. تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ جو ان پانچ طبقوں کا بیان کیا ہے وہ ابو بکر ہاضمی نے اپنی کتاب شروط الائمہ الخمسہ کتاب میں جو ہے ان پانچ طبقوں کا ذکر کیا ہے. وہ پانچ طبقے جو انہوں نے بیان کیے ہیں ابو بکر ہاضمی نے اپنی کتاب شروط الائمہ الخمسہ کے اندر, تو پہلا طبقہ جو ہے وہ یہ ہے قوی الضبط اور کثیر الملازمہ, یعنی راوی وہ جن کا حافظہ انتہائی مضبوط ہو اور انہوں نے اپنے استاد اور شیخ کی صحبت بھی زیادہ حاصل کی ہو اور کثیر مدت تک زیادہ مدت تک اپنے استاد کے پاس وہ رہے ہوں, تو حافظہ بھی ان کا انتہائی مضبوط اور قوی اور اسی طرح استاد اور شیخ کی صحبت اور ان کے ساتھ ملازمت. ملازمت سے مراد نوکری اور وہ نہیں ہے, ملازمت سے مراد ہے یعنی ان کو لازم پکڑنا, ان کی شاگردی کافی مدت تک. تو یہ پہلا طبقہ ہے. تو ایسے بہت سارے راوی ہیں جن کے حافظے جو ہیں انتہائی مضبوط ہوتے ہیں اور اپنے استادوں کے پاس وہ کافی عرصہ وہ رہے ہوں. دوسرا جو طبقہ ہے اس حوالے سے کہ ضبط اور حافظہ ان کا انتہائی مضبوط ہوتا ہے لیکن استادوں سے علم حاصل کرنا وہ انہوں نے مطلب ہے کہ پہلے طبقے کے مقابلے میں وہ زیادہ عرصہ نہیں گزارا ہوتا, قلیل الملازمہ ہوتے ہیں, استاد اور شیخ کے پاس انہوں نے صحبت جو ہے وہ کم عرصے کے لیے اختیار کی ہوتی ہے. تیسرا طبقہ ان کا ضبط اور حافظہ بھی پہلے طبقوں مقابلے میں کم ہوتا ہے اور لیکن استاد کے پاس زیادہ عرصے انہوں نے صحبت اختیار کی ہے, زیادہ عرصے وہ رہے ہیں. چوتھے نمبر پر ضبط ان کا قلیل ہے اور حافظہ ان کا اتنا مضبوط نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ استادوں اور شیوخ کی ملازمت اور صحبت اور ان کے پاس رہنا جو ہے وہ بھی کم ہوتا ہے, زیادہ عرصہ وہ اپنے استادوں کے پاس نہیں رہے ہوتے. اور پانچواں طبقہ جو ہے وہ ضعیف راویوں کا اور مجہول راویوں کا ہے کہ وہ راوی جو ہیں انتہائی ضعیف ہوتے ہیں اور اسی طرح مجہول راوی ہوتے ہیں. اب یہ پانچ طبقے جو ہے یہ ابو بکر ہاضمی نے شروط الائمہ الخمسہ کے اندر راویوں کے یعنی حفظ کے حوالے سے, حفظ کی قوت کے حوالے سے اور اپنے استاد کے ساتھ کثرت ملازمت اور زیادہ عرصے رہنے کے اعتبار سے یہ پانچ طبقے بنائے ہیں. اب ان پانچ طبقوں پر ہم نظر ڈالیں اور پھر جو ہمارے ہاں حدیث کی کتابیں ہیں بخاری مسلم اور ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ وغیرہ, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان طبقوں ان پانچ طبقوں کے اعتبار سے ہم نے ان چھ کتابوں کا مرتبہ جو ہے وہ متعین کرنا ہے کہ کون سی کتاب کس مرتبے اور کس مقام میں ہے. تو اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے جو اپنی عادت بنائی ہے صحیح بخاری کے اندر وہ یہ ہے کہ جو پہلا طبقہ ہے یعنی جو راوی حفظ کے حوالے سے انتہائی مضبوط ہوتے ہیں اور اپنے استادوں سے انہوں نے کثرت کے ساتھ اور زیادہ عرصے تک جو ہے وہ صحبت اختیار کی ہے اور زیادہ عرصے رہے ہوں, تو ایسے راوی اور ایسے رجال کی احادیث امام بخاری رحمہ اللہ وہ مستقل لاتے ہیں اور کبھی کبھار جو ہے استشہاد کے لیے اور مطابعات میں جو ہیں وہ دوسرے طبقے, اور دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ ضبط اور حافظہ ان کا انتہائی مضبوط ہوتا ہے لیکن استادوں کی صحبت اور ان کے ساتھ زیادہ عرصہ وہ شاگرد ہی رہتے, تو اس طبقے سے کبھی کبھار جو ہیں امام بخاری وہ احادیث لاتے ہیں. تو مستقلا یعنی مسئلے کے اس بات کے لیے جو احادیثیں لاتے ہیں وہ پہلے طبقے سے امام بخاری لاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے امام مسلم وہ جو پہلے دو طبقے ہیں ان سے بغیر کسی تکلف کے اور تعصب کے وہ حدیثیں نقل کرتے ہیں, تو پہلے اور دوسرے طبقے کے راویوں سے مستقلا گویا کہ امام مسلم جو ہیں وہ حدیثیں لاتے ہیں. اور جو تیسرا طبقہ ہے یعنی جن راویوں کا ضبط تھوڑا سا کمزور ہے, حافظہ کمزور ہے لیکن استادوں کی صحبت وہ زیادہ عرصے رہے ہوں اور استادوں کے پاس زیادہ عرصے انہوں نے پڑھا ہو, تو ایسے راویوں سے کبھی کبھار استشہاد کے لیے جو ہے امام مسلم وہ حدیثیں لاتے ہیں. تو اس حوالے سے امام بخاری کا درجہ پہلے بنتا ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ امام مسلم کا درجہ بنتا ہے. امام نسائی وہ پہلے تین طبقوں سے مستقلا وہ حدیثیں لاتے ہیں یعنی پہلے طبقے کے راویوں سے, دوسرے طبقے کے راویوں سے اور تیسرے طبقے کے راویوں سے وہ مستقلا لاتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے چوتھے طبقے کے راویوں سے بھی کچھ حدیثیں وہ ذکر کر دیتے ہیں. اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ان طبقات الروات, طبقات الروات کی روشنی میں نسائی کی جو کتاب ہے وہ تیسرے درجے کی بنتی ہے. اس پر آگے جا کر وہ گفتگو ہوگی کہ امام نسائی کی کتاب تیسرے درجے کی بنتی ہے یا مطلب ہے کہ امام ترمذی کی جامع ترمذی وہ تیسرے درجے کی بنتی ہے, اس بارے میں بھی اہل علم کے مختلف اقوال ہیں. بہر صورت طبقات الروات کے حوالے سے بعض اہل علم نے امام نسائی کا مقام جو ہے وہ تیسرا رکھا ہے. امام ابو داؤد جو ہیں وہ تینوں طبقات کے ساتھ استشہاد کے طور پر طبقہ رابعہ کی روایات بھی جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں, تو اس لیے ان کا نمبر جو ہے وہ اس حوالے سے چوتھا بنتا ہے. امام ترمذی چوتھے طبقے کو بھی مستقلا اور بعض مقامات پر پانچویں طبقے کو بھی لے آتے ہیں. پانچواں طبقہ جو ہے وہ ضعفاء اور مجاہل, مجہول راویوں اور ضعیف راویوں کا ہے, تو ان سے بھی کبھی کبھار جو ہے وہ حدیثیں وہ ذکر کر دیتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں امام ترمذی کا نمبر جو ہے وہ پانچواں ہے, اور اس کے بعد جو ہے امام ابن ماجہ کی باری آتی ہے, تو وہ پانچوں طبقوں کی روایات جو ہیں بلا کلف اور مستقلا انہوں نے ذکر کی ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا مقام اور ان کی کتاب کا درجہ جو ہے وہ چھٹا بنتا ہے. اور یہ بھی بعد میں اہل علم نے چھ کتابوں کے اندر امام ابن ماجہ کی کتاب کو شامل کیا ہے, کئی ایک اہل علم نے جو ہے ابن ماجہ کو شامل ہی نہیں کیا, کسی نے امام مالک کی موطا کو چھ کتابوں کے اندر شامل کیا ابن ماجہ کے اندر, کیونکہ ضعیف حدیثیں بھی بہت ہیں, اور بلکہ کئی ایک اہل علم نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ اس کے اندر موضوع روایات بھی ہیں, تو موضوع روایات کی موجودگی کی وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ چھ کتابوں کے اندر شامل نہیں ہے. بہر صورت عام علماء جو ہیں وہ امام ابن ماجہ کی کتاب کو چھ کتابوں کے اندر اصول ستہ اور صحیح ستہ کے اندر جو ہے وہ شامل سمجھتے ہیں. تو ان طبقات الروات کی روشنی میں جو ہمارے ہاں چھ کتابیں ہیں ان کے نمبر اس طرح بنتے ہیں کہ بخاری پہلے درجے میں, صحیح مسلم دوسرے درجے میں, نسائی تیسرے درجے میں, ابو داؤد جو ہے وہ چوتھے درجے میں, ترمذی وہ پانچویں, اور ابن ماجہ وہ چھٹے درجہ اس کا بنتا ہے. یہ تو راویوں کے حفظ کی قوت کے حوالے سے اور جو شیوخ اور اساتذہ کی صحبت کے اعتبار سے طبقات اہل علم نے وہ متعین کیے ہیں, اور اس کی روشنی میں پھر ہمارے ہاں جو یہ کتابیں ہیں چھ کتابیں, تو ان کے مقام اور درجات کو جو ہے وہ متعین کیا گیا ہے. دوسرے اعتبار سے راویوں کے مطلب ہے کہ تاریخ اور زمانے کے لحاظ سے طبقات بنائے ہیں اہل علم نے, تو وہ بارہ طبقات بنائے ہیں, اور یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو ہے یہ طبقات اپنی تقریب و تہذیب کے اندر جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں، اور حافظ ابن حجر عسقلانی کے بعد جو ہے بعد کے اہل علم شارحین جو ہیں انہی طبقات کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر ان کو ذکر کرتے ہیں. وہ طبقات بھی تقریب و تہذیب کے مقدمے کے شروع میں جو ہیں انہوں نے وہ ذکر کیا ہے اپنے مقدمہ میں تقریب و تہذیب کے. اور وہ طبقات ہیں کہ پہلا طبقہ انہوں نے صحابہ کا طبقہ بنایا ہے، طبقۃ الصحابہ. تو اس میں مطلب ہے کہ تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ بغیر کسی فرق مراتب کے انہوں نے صحابہ کرام کو شامل کیا ہے. تو پہلا طبقہ صحابہ کرام کا ہے. دوسرا طبقہ انہوں نے کبار تابعین کا وہ متعین کیا ہے، تو اس میں سعید ابن مسیب اور اس طرح کبار جو تابعین ہیں جن کی صحابہ کرام کے ساتھ صحبت اور ان کی شاگردی جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے. تیسرا طبقہ انہوں نے ان تابعین کا جو درمیانہ طبقہ کہلاتا ہے، اس میں حسن بصری رحمہ اللہ اور اسی طرح محمد بن سیرین ابن سیرین، تو یہ محدثین اور یہ رجال اور راوی جو ہیں یہ تیسرے طبقے کے، اور یہ تابعین ہیں لیکن درمیانہ طبقہ ان کا جو ہے انہوں نے مقرر کیا ہے. یہ جو تیسرا طبقہ ہے اس کے بعد والا طبقہ، یہ چوتھا طبقہ امام ابن حجر عسقلانی نے بنایا ہے. اس میں مطلب ہے کہ صحابہ کرام سے وہ راوی کم بیان کرتے ہیں اور تابعین سے وہ روایتیں جو ہیں وہ زیادہ لیتے ہیں، جیسے امام زہری ہیں، ابن شہاب زہری، امام قتادہ ہیں. پانچواں طبقہ تابعین کا وہ طبقہ صغرا، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے ایک یا دو صحابہ کی زیارت کی ہو لیکن ان سے روایات نہیں لی، جیسے سلیمان اعمش وغیرہ. چھٹا طبقہ انہوں نے جو ہے تابعین کا اخیری طبقہ وہ بیان کیا ہے، اور یہ پانچویں طبقے کے معاصر ہیں. تو انہوں نے کسی صحابہ کی کہتے ہیں کہ زیارت نہیں کی ہوتی، جیسے ابن جریج ہیں، تو یہ حقیقت میں تابعی تو نہیں ہے لیکن تابعین کے معاصر ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کو تابعین کے طبقے میں شمار کر دیا جاتا ہے. ساتواں طبقہ انہوں نے کبار اتباع التابعین کا جو ہے وہ بنایا ہے، امام مالک، سفیان ثوری، یہ تابعین کے شاگرد ہیں، اتباع تابعین کہلاتے ہیں یہ. تو کبار اتباع تابعین، اور پھر اتباع تابعین کا طبقہ وسطی آٹھواں طبقہ ہے، سفیان بن عیینہ اور اسی طرح جو ہے سفیان بن علیہ. اتباع تابعین کا طبقہ صغرا وہ نواں طبقہ ہے، اس میں امام شافعی، امام عبدالرزاق وغیرہ وہ شامل ہیں. اور پھر اتباع تابعین سے جو لینے والے ہیں اور ان کے جو شاگرد ہیں یہ دسواں طبقہ ہے، جس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. اور اسی طرح جو ہے ان میں سے پھر طبقہ وسطی ہے، امام بخاری، امام زولی، علی بن مدینی وغیرہ. اور ان میں سے پھر طبقہ صغرا ہے، امام ترمذی اور ان کے معاصرین کا. تو ان بارہ طبقات میں سے پہلے جو دو طبقے کے اکثر راوی ہیں وہ پہلی دی ہجری کے ہیں، اور تیسرے طبقے سے آٹھویں طبقے تک کے اکثر راوی جو ہیں وہ دوسری صدی ہجری کے ہیں، اور نویں طبقہ سے لے کر بارہویں طبقے تک جو راوی ہیں وہ تیسری صدی ہجری کے ہیں. تو اس حوالے سے مطلب ہے کہ طبقات کے اندر راویوں کو منقسم کیا ہے، تقسیم کیا ہے، اور کسی راوی پر جب بحث ہوتی ہے تو اس کے متعلق کہہ دیا جاتا ہے کہ ثقہ من الثالثہ، ثقہ من الرابعہ، کہ یہ تیسرے طبقے کا ثقہ راوی ہے، یا ضعیف من الخامسہ، پانچویں طبقے کا ضعیف راوی ہے. اس طریقے کے الفاظ حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہیں وہ ان راویوں کے متعلق طبقات کے اعتبار سے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. اگلا مسئلہ جو ہے وہ اس سلسلے میں امام ترمذی کی کتاب یعنی جامع ترمذی کا یہ اصول ستہ کے اندر اور صحاح ستہ کے اندر کون سا نمبر بنتا ہے. تو اس سے پہلے جو طبقات کی بحث میں ہم نے پڑھا ہے وہ صحیحین کے بعد نسائی کا درجہ بناتے ہیں، اور پھر مطلب ہے کہ ابوداؤد کا، اور پانچویں نمبر پر وہ بناتے ہیں امام ترمذی کی جامع ترمذی. لیکن اس سلسلے میں مبارک پوری صاحب جو ہیں رحمہ اللہ، ان کی جو تحقیق ہے وہ ہے کہ امام ترمذی کی جو جامع ترمذی ہے اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد بنتا ہے. تو ان کے نزدیک امام ترمذی کی کتاب تیسرے درجے کی کتاب ہے. سلسلے میں انہوں نے جو ہے کشف الظنون کے حوالے سے عبارت نقل کی ہے کہ کشف الظنون میں لکھا ہے کہ جامع الصحیح للامام الحافظ ابی عیسی محمد ابن عیسی الترمذی وهو ثالث الكتب الستة في الحديث. جامع کتاب ہے, صحیح ہے, اور یہ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی کتاب ہے جو کہ حافظ تھے اور محدث تھے. اور حدیث کی جو چھ کتابیں ہیں ان میں یہ تیسری کتاب ہے, یعنی امام ترمذی کی جامع ترمذی کا مقام اور مرتبہ اور درجہ جو ہے وہ صحیحین کے بعد ہے. تو بخاری پہلے نمبر پر, دوسرے نمبر پر صحیح مسلم, اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ امام ترمذی کی صحیح ترمذی یا جامع ترمذی سنن ترمذی ہے. یہ کشف الظنون والے نے لکھا ہے. امام سیوطی جو ہیں تدریب الراوی کے اندر وہ علامہ ذہبی کا قول نقل کرتے ہیں کہ ان حطت رتبۃ جامع ترمذی عن سنن ابی داود والنسائی, کہ امام ترمذی کی جامع کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ ابو داود اور نسائی سے نیچے گر گیا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابو داود بھی ترمذی سے اوپر درجے میں ہے اور نسائی. تو پھر امام ترمذی کا جو مرتبہ بنے گا وہ پانچواں بنے گا, اس لیے کہ بخاری اور مسلم یہ پہلے اور دوسرے نمبر پر, اور تیسرے اور چوتھے درجے میں ابو داود اور نسائی. اور جب ابو داود اور نسائی سے ترمذی کا مقام وہ نیچے ہے تو وہ پانچواں درجہ بن جائے گا. یہ امام ذہبی کا قول ہے, اور اس کی دلیل وہ جو پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے پانچواں درجہ ہے کہ ترمذی نے مسلوب جو راوی ہے اور انتہائی ضعیف راوی ہے, اسی طرح قلبی, اور ان کی مثل جو راوی ہیں ان کی حدیثیں بھی جامع ترمذی کے اندر نقل کی ہیں. تو یہ انتہائی ضعیف قسم کے راوی ہیں, تو محدثین نے ان پر سخت جرا کی ہے. اس کے باوجود ترمذی کے اندر ان جیسے ضعیف راویوں سے روایتیں موجود ہیں, تو پھر ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بخاری اور مسلم کے بعد نہیں ہونا چاہیے بلکہ ابو داؤد اور نسائی کے بعد ہونا چاہیے. یہ امام ذہبی کا قول ہے. یہ دو قول ہو گئے اس سلسلے میں کہ ایک تو تیسرے نمبر کی کتاب ہے, چھ کتابوں میں بخاری اور مسلم کے بعد تیسرا درجہ ہے, اور دوسرے قول جو امام ذہبی کا ہے اس کے مطابق پانچواں درجہ ہے. اور طبقات الروات کی تفصیل میں بھی ہم نے جو بیان کیا اس میں بھی یہ پانچویں درجے کی کتاب بن رہی ہے. تقریب التہذیب جو حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے, اور اسی طرح تہذیب التہذیب جو اس کی اصل ہے, اور اسی طرح خلاصہ اور تذکرۃ الحفاظ, یہ جو کتابیں ہیں ان کے رموز سے جو معلوم ہوتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترمذی جو ہے وہ ابو داود کے بعد اور سنن نسائی سے قبل اور پہلے. اس کا مطلب ہے کہ بخاری پہلے نمبر پر, مسلم دوسرے نمبر پر, تیسرے نمبر پر ابو داود, چوتھے نمبر پر امام ترمذی کی جامع ترمذی, اور پانچویں نمبر کی کتاب سنن نسائی امام نسائی کی, اور چھٹے نمبر پر جو ہے وہ ابن ماجہ ہے. تو یہ گویا کے تیسرا قول ہے کہ چوتھے نمبر کی کتاب ہے ابو داود کے بعد اور نسائی سے پہلے. اس لیے کہ یہ جتنے کتابوں کے نام لیے ہیں, تقریب التہذیب ہے, تہذیب التہذیب ہے, تو یہ رموز جو استعمال کرتے ہیں وہ دال اور تا اور سین. اب دال سے اشارہ کرتے ہیں ابو داود کی طرف, اور تا سے اشارہ کرتے ہیں ترمذی کی طرف, اور سین سے اشارہ کرتے ہیں سنن نسائی کی طرف. تو دال اور سین یعنی ابو داود اور نسائی کے درمیان وہ رکھتے ہیں ترمذی کو. تو ان اشاروں سے معلوم ہوتا ہے, رموز سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک جو ہے امام ترمذی کی کتاب کا مقام اور مرتبہ وہ چوتھے نمبر کا ہے. علامہ مبارک پوری صاحب جو ہیں وہ ان اقوال کو نقل کرنے کے بعد اخیر میں کہتے ہیں کہ میرے نزدیک امام ذہبی کا جو قول ہے وہ صحیح نہیں ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امام ترمذی کی کتاب جو ہے وہ پانچویں درجے کی اور پانچویں نمبر کی ہے، اور اس کے لیے جو انہوں نے دلیل پیش کی تھی کہ مسلوب اور فلاں فلاں قسم کے راوی جو ہیں ان سے بھی امام ترمذی نے حدیثیں نقل کی ہیں جو کہ انتہائی ضعیف قسم کے راوی ہیں، تو اس کا جواب جو ہے وہ امام مبارک پوری صاحب وہ دیتے ہیں کہ امام ترمذی نے مستقلا ایسے راویوں سے حدیثیں نقل نہیں کی، بلکہ صرف سب سے پہلے تو انہوں نے مطلب ہے کہ ان حدیثوں کے ضعف کو بیان کیا ہے، واضح کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے کہ اس میں فلاں راوی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کی حدیثیں امام ترمذی نے بطور استقلال کے وہ نقل نہیں کی کہ مسئلے کے اس بات ان حدیثوں سے کرتے ہیں، صرف شواہد اور مطابعات میں ایسی حدیثیں وہ لائے ہیں، اور مطابعات اور شواہد میں لانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان حدیثوں کے ضعف کو اور ضعیف ہونے کو جو ہے وہ بیان بھی کیا ہے، اس وجہ سے امام ذہبی کا قول جو ہے وہ تو قابل قبول نہیں ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ نسائی سے بھی نیچے، ابو داؤد سے بھی نیچے پانچویں نمبر کی یہ کتاب ہو۔ تو خود مبارک پوری صاحب جو ہیں وہ کشف الظنون والے قول کو جو ہیں وہ ترجیح دیتے ہیں کہ یہ بخاری اور مسلم کے بعد تیسرے نمبر کی کتاب ہے، اس لیے کہ حافظ ہاضمی، ابو بکر ہاضمی نے جو ہے شروط الائمہ الخمسہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ امام ترمذی کی شرط جو ہے وہ ابو داؤد کی شرط سے زیادہ ابلغ ہے، کیوں؟ لأن الحدیث اذا كان ضعيفا او من حديث اهل الطبقه الرابعه فانه يبين وينبه عليه، کہ اگر حدیث جو ہے وہ ضعیف ہو یا چوتھے طبقے کے راویوں سے ہو تو امام ترمذی جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں اور اس پر تنبیہ کرتے ہیں، فیصیر الحدیث عنده من باب الشرع، تو حدیث ان کے نزدیک جو ہے وہ شواہد کے باب سے ہو جاتی ہے، یعنی مستقلا وہ اس حدیث کو نہیں لاتے، اور لاتے بھی ہیں تو بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے اور اس پر خبردار کر دیتے ہیں، واعتماده على ما صح عن الجماعه، یہ تو ایک بات ہے کہ ترمذی کی جو شرط ہے وہ ابو داؤد کی شرط سے زیادہ مطلب ہے کہ ابلغ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جامع ترمذی جو ہے وہ نفع مند ہونے میں اور اسی طرح جو ہے فائدے کے لحاظ سے زیادہ جامع کتاب ہے ابو داؤد کے مقابلے میں، اور اسی طرح نسائی کے مقابلے میں، تو مفید بھی زیادہ ہے اور جامعیت بھی اس کے اندر وہ زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ان دلائل کی روشنی میں اور ان قرائن کے ہوتے ہوئے مبارک پوری صاحب جو ہیں ترمذی کو تیسرے درجے میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تیسرے نمبر کی کتاب ہے۔ اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا جامع ترمذی کے اندر کوئی حدیث موضوع بھی ہے، ضعیف حدیثیں تو ہیں اور ضعیف حدیثوں کو امام ترمذی نے خود ہی بیان کر دیا ہے کہ یہ ضعیف ہیں، اور یہ امام ترمذی کی خصوصیات میں سے ہیں کہ مطلب ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں حدیث کی صحت کو بھی، حدیث کے ضعف کو بھی، حدیث کے حسن کو بھی، اور یہ باقاعدہ ایک تفصیلی بحث ہے، لیکن موضوع حدیث کے بارے میں جو ہے امام ترمذی کی جامع اونن کے بارے میں امام ابن جوزی نے جو ہے وہ حدیثیں کوئی نقل کی ہیں، تقریباً کوئی 23 حدیثیں جن پر امام ابن جوزی نے جو ہے وہ موضوع کا حکم لگایا کہ یہ من غلط ہیں اور اس کے اندر راوی جو ہیں وہ وضاع ہیں، کذاب ہیں، تو ایسی حدیثیں مطلب ہے کہ 23 انہوں نے شمار کی ہیں، لیکن امام جلال الدین السیوطی جو ہیں اور اسی طرح دوسرے اہل علم نے اس بات کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ وہ 23 حدیثیں بھی موضوع نہیں ہیں، من غلط اور بناوٹی نہیں ہیں، اور ان کے راوی جو ہیں وہ وضاع اور کذاب نہیں ہیں۔ اسی لیے مبارک پوری صاحب جو ہیں وہ اس بحث کے اخیر میں لکھتے ہیں کہ الاحادیث الضعاف موجودہ فی جامع ترمذی، کہ جامع ترمذی میں ضعیف حدیثیں بغیر کسی شک و شبے کے موجود ہیں، وقد بین ترمذی نفسہ ضعفہا، اور خود امام ترمذی نے اس کے ضعف کو بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، وابان علتہا، اور پھر اس کی علت اور اس کے اندر جو عیب ہے اس کو بھی بیان کر دیا، واضح کر دیا ہے، واما وجود الموضوع فی، کہتے ہیں کہ ترمذی کے اندر موضوع حدیث اور بناوٹی حدیث، فکلا ثم کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، ترمذی کے اندر کوئی موضوع بناوٹی حدیث وہ نہیں ہے. تو یہ بات گویا کہ تحقیق شدہ ہے, محقق ہے کہ جامع ترمذی کے اندر کوئی موضوع اور بناوٹی حدیث جو ہے ان اہل علم کی تحقیق کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہے. اگلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی کے اندر جتنی حدیثیں, تقریباً کوئی 4000 کے قریب حدیثیں انہوں نے جامع ترمذی کے اندر وہ ذکر کی ہیں, تو مرفوع احادیث شاید اس سے تھوڑی کم ہوں, موقوف روایات بھی ہوں, تو یہ ساری کی ساری احادیث کیا معمول بہا ہیں یا کہ کچھ حدیثیں جو ہے وہ غیر معمول بہا ہیں. معمول بہا کا مطلب ہے کہ کیا جو حدیث امام ترمذی نے اپنی اس کتاب کے اندر درج کی ہے تو اس پر امت میں سے کسی نہ کسی کا عمل ہے, یا کہ کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ امت میں سے کسی کا بھی اس پر عمل نہیں ہے. تو امام ترمذی رحمہ اللہ کے اپنے قول کے مطابق انہوں نے مطلب ہے کہ اس کتاب کے اخیر میں کتاب العلل کتاب لکھی ہے, کتاب العلل اس میں مطلب ہے کہ اپنے منہج کو بیان کیا ہے, اپنے اصول کو کچھ بیان کیا ہے اس کے اخیر میں, اسی کتاب کے اخیر میں ہے. تو اس میں کہتے ہیں جمیع ما فی ہذا الکتاب, یعنی میری اس کتاب میں جتنی حدیثیں ہیں ہوا معمول بھی, وہ ساری کی ساری حدیثیں معمول بھی ہیں, یعنی ان پر عمل ہے. وہ بھی اخذ بعض اہل العلم, اور بعض اہل علم نے اس پر عمل کیا ہے. اگر سب اہل علم نے نہیں کیا تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس پر کسی نہ کسی عالم نے عمل نہ کیا ہو. ما خلا حدیثین سوائے دو حدیثوں کے, جس کا مطلب ہے کہ ترمذی کے اندر امام ترمذی کے بقول ساری حدیثیں معمول بہا ہیں اور ان پر امت میں سے کسی نہ کسی عالم کا عمل ہے سوائے دو حدیثوں کے, یعنی پوری امت میں امام ترمذی کے مطابق ان پر کسی کا عمل نہیں ہے. ایک حدیث تو انہوں نے نقل کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظہر والعصر بالمدینہ والمغرب والعشاء من غیر خوف ولا مطر ولا سفر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے ادا کیا, اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز کو مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ جمع کیے دو نمازوں کو, اور من غیر خوف کوئی خوف نہیں تھا دشمنوں کی طرف سے, ولا مطر کوئی بارش نہیں تھی, ولا سفر اور نہ ہی سفر تھا. تو بہرحال ولا سفر کے لفظ جو ہیں اس کے متعلق تو حافظ ابن حجر آگے جب یہ حدیث آئے گی تو اس کے متعلق ان کا قول ہے کہ کسی حدیث میں یہ تینوں لفظ جو ہیں وہ ایک ساتھ نہیں آئے, من غیر خوف ولا مطر ولا سفر, لیکن اگر ان کا مقصد ہے ولا سفر خاص لفظ تو پھر ان کی بات درست ہے, لیکن اگر یہ ولا سفر کے لفظ نہ بھی ہوں تو پیچھے بالمدینہ آ گیا ہے اور مدینہ منورہ کی بات ہو رہی ہے, تو مدینہ منورہ میں آپ سفر میں تو نہیں تھے, مسافر نہیں تھے, تو بہر صورت سفر نہیں تھا یہ یقینی بات ہے, اور خوف بھی نہیں تھا مدینہ منورہ کے اندر, بارش کا موسم بھی نہیں تھا. تو ان علتوں کے نہ ہوتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے اور اس طرح مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے ادا کیا ہے. اس کے متعلق امام ترمذی فرماتے ہیں کہ امت میں سے کسی عالم کا اس حدیث پر عمل نہیں ہے. ایک یہ حدیث ہے, اور دوسری حدیث جو ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابع فاقتلوه, کہ جو شراب پیئے تو اس کو کوڑے لگاؤ, اب دوسری مرتبہ پیئے پھر کوڑے لگاؤ, تیسری مرتبہ پھر کوڑے لگاؤ, فإن عاد في الرابع, اور چوتھی مرتبہ اگر وہ شراب پی لے فاقتلوه, تو اب اس کو قتل کر دو. تو کہتے ہیں کہ امت میں سے کسی عالم کا اس حدیث پر بھی عمل نہیں ہے کہ شرابی کو جو ہے چوتھی مرتبہ پینے پر جو ہے وہ قتل کیا جائے گا. تو یہ حدیثیں ہیں. فرماتے ہیں وقد بینا علۃ الحدیثین جمیعا فی الکتاب, ہم نے جامع ترمذی کے اندر ان دونوں حدیثوں کی علتوں کو بیان کیا ہے. تو اس کا مطلب بھی یہی ہوا کہ بقول امام ترمذی کے ان دو حدیثوں کو نکال کے باقی ساری حدیثیں امت میں سے سارے اہل علم کا یا کچھ اہل علم کا جو ہے وہ حدیثوں پر وہ عمل ہے. تو گویا کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس پر کسی کا بھی عمل نہ ہو. باقی رہ گئی بات امام ترمذی کی ان دو حدیثوں کے بارے میں, تو صحیح بات یہ ہے کہ ان دو حدیثوں پر بھی امت میں سے کئی ایک اہل علم کا جو ہے وہ عمل ہے. پہلی جو حدیث ہے ظہر اور عصر کے درمیان جمع کرنا بغیر سفر کے بغیر بارش کے, تو یہ احناف کا بھی مذہب ہے, لیکن وہ اس کو جو ہے جمع سوری پر محمول کرتے ہیں. جمع سوری کا مطلب ہے کہ ظہر کی نماز کو اخیر وقت میں پڑھیں اور عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھیں, تو بظاہر وہ جمع ہے, یعنی ظاہری صورت میں یہ دو نمازوں کو جب آپ ایک ساتھ پڑھیں گے تو حقیقت میں تو ہر نماز اپنے اپنے وقت میں ہے, ظہر اخیر وقت میں ہے اور عصر پہلے وقت میں ہے, لیکن دیکھنے والے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے دو نمازیں جمع کر کے پڑھی ہیں. اسی طرح مغرب کو اخیر میں لے جائیں اور عشاء کو پہلے وقت میں پڑھ لیں, تو درمیان میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا, ادھر مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے اور ادھر عشاء کا وقت ہوا تو ایک نماز ساتھ پڑھ لی, تو دیکھنے والا یہی کہے گا کہ یہ دو نمازیں جمع کر کے پڑھی ہیں, ہوتی ہر نماز اپنے اپنے وقت میں ہے. تو دوسرے اہل علم نے بھی اس کو جو ہے اسی جمع سوری پر محمول کیا ہے, اور نسائی کی ایک روایت جو ہے وہ اس پہ دلالت بھی کرتی ہے, جس میں اخرا اور عجلا کے لفظ ہیں, کہ مطلب ہے کہ عصر کی نماز کو مقدم کیا اور ظہر کی نماز کو مؤخر کیا, اسی طرح مغرب کی نماز کو مؤخر کیا اور عشاء کی نماز کو مقدم کیا, اپنے وقت میں پڑھا یعنی پہلے وقت میں. تو بہر صورت امام ترمذی کی اس حدیث کے حوالے سے بھی جو بات ہے کہ عمل کسی کا نہیں ہے, یہ بات بھی درست نہیں ہے. رہ گئی دوسری حدیث کی, اگر شراب پینے والا جو ہے چوتھی مرتبہ شراب پیے تو اس کو قتل کر دو, تو اس کے متعلق بھی اہل علم کا جو ہے وہ فتویٰ موجود ہے اور قول موجود ہے کہ یہ سیاستن حکم ہے, یعنی ایسے شرابی کو حدن تو نہیں قتل کریں گے, لیکن اگر قاضی یا حاکم یا بادشاہ جو ہے وہ سیاستن اور مصلحتن سمجھے کہ اب یہ باز نہیں آ رہا تو چوتھی مرتبہ اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. تو بہر صورت اس کا یہ مطلب ہوا کہ کوئی بھی حدیث ترمذی کے اندر ایسی نہیں ہے جس پر امت میں سے کسی کا عمل نہ ہو, اور امام ترمذی نے جو دو حدیثیں نقل کی ہیں اس بارے میں بھی صحیح موقف یہی ہے کہ دو حدیثوں پر بھی بعض اہل علم کا جو ہے وہ عمل ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ امام ترمذی کی اس کتاب کے نام کے بارے میں ہے. تو ایک نام تو آپ سن چکے ہیں جامع ترمذی, اور دوسرا نام جو ہے وہ سنن ترمذی. جامع ترمذی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آٹھ مضامین پر مشتمل احادیث اس کے اندر ہیں, اور سنن ترمذی اس لیے کہ جو احادیث احکام ہیں وہ کتاب الطہارہ سے لے کر کتاب الوصایا تک فقہی ترتیب پر امام ترمذی نے مرتب کی ہیں, تو اس حوالے سے سنن ترمذی بھی ہے. اس کے علاوہ امام حاکم نے امام ترمذی کی اس کتاب پر لفظ جو ہے وہ صحیح کا بھی استعمال کیا ہے, جامع الصحیح, الجامع الصحیح. تو اسی طرح جو ہے خطیب بغدادی نے امام ترمذی کی اس کتاب پر بھی الصحیح کا لفظ بولا ہے, اور نسائی کی کتاب پر بھی الصحیح کا لفظ بولا ہے. تدریب الراوی کے اندر علامہ سیوطی نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے. اب یہاں پہ اعتراض یہ ہوتا ہے, اور احمد شاکر کا جو نسخہ ہے جامع ترمذی پر انہوں نے جو تحقیق کی ہے تخریج کی ہے, تو اس کا نام بھی انہوں نے الجامع الصحیح اوپر عنوان جو دیا ہے وہ بھی الجامع الصحیح, گویا کہ ان کے نزدیک بھی امام ترمذی کی یہ کتاب جامع بھی ہے اور الصحیح بھی ہے. اس پر جو اعتراض زیادہ سے زیادہ اہل علم کی طرف سے کیا جاتا ہے, خاص کر شیخ البانی اس کو مطلب ہے کہ صحیح کی فہرست میں نہیں شامل کرتے, تو اعتراض یہ ہے کہ جامع بھی ہے اور سنن بھی ہے لیکن صحیح نہیں ہے, اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ اس کے اندر کئی ایک ضعیف حدیثیں ہیں. تو اب ضعیف حدیثوں کے آنے کی وجہ سے یہ صحیح کس طرح ہو گئی؟ تو اس کا جواب جو ہے مبارک پوری صاحب اور دوسرے اہل علم نے یہ دیا ہے کہ اکثر حدیثیں وہ جامع ترمذی کی ہیں یا نسائی کی ہیں وہ صحیح ہیں, اور جو ان کتابوں کے اندر ضعیف حدیثیں ہیں کمزور حدیثیں ہیں وہ صحیح حدیثوں کے مقابلے میں گویا کہ نہ ہونے کے برابر ہیں, انتہائی کم ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ضعیف ہیں بھی تو ان کی علت کو ان کے ضعف کو خود امام ترمذی نے جو ہے وہ واضح کر دیا ہے, بیان کر دیا ہے. تو ایک تو اس حوالے سے کہ وہ ضعیف حدیثیں صحیح حدیثوں کی بنسبت قلیل مقدار میں ہیں, اور دوسرے اس اعتبار سے کہ امام ترمذی نے ان کے ذوف کو جو ہے وہ واضح کیا ہے، بیان کر دیا ہے، اس لیے گویا کہ تقریباً جو ہے یہ امام ترمذی کی اس کتاب پر الصحیح کا لفظ جو ہے وہ بولا گیا ہے. تو زیادہ جو مشہور ہے وہ یہی جامع ترمذی اور سنن ترمذی ہے. الجامع الصحیح یہ غیر معروف ہے اور چند ایک اہل علم نے یہ لفظ اس پر استعمال کیا ہے. اگلا مسئلہ وہ امام ترمذی کی اس کتاب جامع ترمذی کی شروحات کے بارے میں ہے کہ کسی بھی کتاب کی اہمیت اور اس کی عظمت کو اگر آپ نے معلوم کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ جب سے وہ کتاب لکھی گئی ہے اس کتاب کے لکھنے کے بعد سے اس پر کتنا زمانہ گزرا ہے اور زمانے کے مرور کے ساتھ ساتھ اہل علم نے اس کتاب کو کتنی اہمیت دی ہے، اور کتاب کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی شروحات، اس پر تعلیقات اور اس کے غریب الفاظ کی تفسیر توضیح اور اس طرح دوسرے اس کے جو ہیں وہ خدمات. تو جتنا کوئی اس کتاب کے ساتھ جو ہے بعد کے آنے والے علماء جو ہیں وہ اعتنا برتیں گے اور اس کی تشریح توضیح میں وقت صرف کریں گے، کتابیں لکھیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتاب علماء کے نزدیک جو ہے وہ اہمیت والی ہے اور اس کا ایک خاص مقام ہے، تبھی علماء اس کے پیچھے لگے ہیں اور اس کی تشریح کر رہے ہیں، اس کی توضیح بیان کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہم جب دیکھتے ہیں امام ترمذی کی کتاب کو تو مطلب ہے کہ اس کی شروحات بہت ساری ہیں. تو بہت مشہور اور معروف جو شرح ہے پہلے علماء میں سے قاضی ابوبکر ابن العربی، یہ عارضۃ الاحوذی کے نام سے انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی ہے، عارضۃ الاحوذی. یہ 168 میں پیدا ہوئے ہیں قاضی ابوبکر ابن العربی، یعنی 5ویں صدی کے یہ امام گزرے ہیں، اور 543 میں ہجری میں یعنی 6ویں صدی میں جو ہے یہ فوت ہوئے ہیں. تو 68 32 سال وہ بنتے ہیں اور 43 سال یہ، تو یہ تقریباً کوئی 75 سال ان کی عمر بنتی ہے. انہوں نے ترمذی کی جو شرح لکھی ہے اس کا نام ہے عارضۃ الاحوذی. دوسری ایک شرح ہے ابن سید الناس کی، یہ غیر مکمل ہے. ان کا نام محمد بن محمد اور یہ مشہور ہیں ابن سید الناس کے نام سے. اسی طرح زین الدین العراقی نے جو ہے وہ ابن سید الناس کی شرح کا تکمیلہ لکھا ہے، تو ترمذی کی شرح انہوں نے بھی کی ہے. ان کا نام جو ہے عبد الرحیم بن حسین ہے، یہ 725 ہجری میں مصر میں پیدا ہوئے تھے زین الدین عراقی، اور 806 ہجری میں قاہرہ مصر کے اندر ہی جو ہے بہت ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ترمذی کی ایک شرح ہے جو ابن ملقن نے وہ کی ہے، ان کا نام عمر بن علی بن احمد الانصاری الاندلسی ہے، یہ 723 ہجری میں جو ہے وہ قاہرہ مصر کے اندر پیدا ہوئے اور 804 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. اسی طرح امام سیوطی نے قوت المقتضی علی جامع ترمذی کے نام سے مختصر شرح جو ہے وہ لکھی ہے امام سیوطی نے، ان کا نام جلال الدین عبد الرحمن بن الکمال ہے، یہ 849 ہجری میں 9ویں صدی میں جو ہے یہ پیدا ہوئے ہیں اور 911 ہجری میں یعنی 10ویں صدی میں یہ فوت ہوئے ہیں عصر کے وقت. اسی طرح اخیر میں جو تقریباً مبارک پوری صاحب کی جو شرح ہے اور تمام شروحات میں یہ ترمذی کی جامع ترین اور مکمل شرح ہے، یہاں تک کہ جو مخالفین ہیں اور دیوبند حضرات ہیں وہ بھی اس شرح کے مفید ہونے کے قائل ہیں، یہاں تک کہ تقی عثمانی صاحب بھی اپنی کتاب درس ترمذی میں لکھتے ہیں کہ یہ ترمذی کی بہترین شرح ہے. ہاں اگر اس سے مطلب ہے کہ احناف کے خلاف جو انہوں نے مطلب ہے کہ کچھ تجاوز کیا ہے حد سے وہ چیزیں نکال لیں، تو نفس حدیث اور متن حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ بہترین شروحات میں سے ایک شرح ہے. تو مخالفین بھی گویا کہ مجبورتاً مطلب ہے کہ مبارک پوری صاحب نے اس شرح میں اپنی علمیت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے اور انتہائی دقیق نظر سے اور علمی طریق سے جو ہے اس کے معانی کو اس کی سند پر بحث اور پھر مطلب ہے کہ ضعف اور اسی علتوں کو وہ واضح کیا ہے. یہ ابو العلا محمد عبد الرحمن المبارک پوری ان کا نام ہے. یہ 1283 ہجری میں وہ پیدا ہوئے تھے. ان کی پوری مطلب ہے کہ سوانح کے متعلق جو مقدمہ تحفۃ الاحوزی کی پہلی جلد ہے جو بیروت سے چپی ہے, تو اس میں اخیر میں ان کے سوانح اور ان کی زندگی پر جو ہے وہ مکمل انہوں نے گفتگو کی ہے اور ان کی سوانح کو قلم بند کیا ہے. یہ 1283 ہجری میں جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے. اور سید نذیر حسین دہلوی اور اسی طرح جو ہے عبدالحق بنارسی اور اس طرح کے بڑے بڑے جو اس وقت کے محدث تھے اور علماء تھے ان کے یہ شاگرد ہیں. اگلے مرحلے میں امام ترمذی کی خصوصیات کو جو ہے وہ اختصار کے ساتھ بیان کیا جائے گا. گلا بھی جو ہے وہ ایسا. امام ترمذی کی جامع ترمذی کی کچھ خصوصیات ہیں, اور یہ خصوصیات مطلب ہے کہ ان کی کتاب کو دوسری کتابوں پر وہ فوقیت دینے کے لیے کافی ہیں. یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ 6 جو کتابیں ہیں حدیث کی, ان میں سے یہ ایک یا تیسرے درجے کی یا چوتھے درجے کی یا پھر پانچویں درجے کی بقول بعض اہل علم کے. بہر صورت 6 کتابوں کے اندر جامع ترمذی جو ہے وہ یقیناً شامل ہے. یہ اس کی اہمیت کے لیے بھی کافی ہے کہ جو اصول ستہ اور صحاح ستہ کے نام سے 6 کتابیں مشہور ہیں ان میں سے جامع ترمذی اور سنن ترمذی ایک کتاب ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ جو ہیں وہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کتاب کو تالیف کیا اور اس کو لکھا تو خراسان, حجاز, مصر اور شام کے علماء کے پاس میں یہ کتاب لے کر میں نے ان کے سامنے اس کو پیش کیا. جب ان تمام علماء نے اسے پسند کیا اور اس کی تحسین کی تب اس کی عمومی اشاعت فرمائی امام ترمذی نے. اور خود امام ترمذی فرماتے ہیں انا عنده هذا الكتاب الجامع فكأن عنده نبيا يتكلم, اور بعض میں ہے کہ فكأن في بيته نبي يتكلم, کہ جس کے پاس میری یہ کتاب جامع ترمذی موجود ہو تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں ہیں اور وہ اس سے گفتگو فرما رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات جو ہے باعث تعجب نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں تو ضعیف حدیثیں بھی ہیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ جو ضعیف حدیثیں ہیں اس کو امام ترمذی نے واضح کر دیا ہے کہ یہ حدیثیں جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں, اس کے اندر یہ ضعف ہے. تو بات صحیح حدیثوں کی ہو رہی ہے جو اس کے اندر صحیح صحیح حدیثیں ہیں. ان کی خصوصیات اس میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ امام ترمذی کی یہ کتاب جامع بھی ہے اور سنن بھی ہے. تو دوسری جو کتابیں ہیں یا وہ جامع ہیں جس طرح امام بخاری کی صحیح بخاری ہے وہ جامع لیکن وہ سنن نہیں کہلاتی. اسی طرح مسلم ہے اس کے جامع ہونے میں اختلاف ہے تو صحیح مسلم کے نام سے مشہور و معروف ہے. باقی جو 4 کتابیں ہیں وہ سنن ہیں اور ترمذی کو چھوڑ کر وہ جامع نہیں ہے. تو ترمذی کے اندر جامعیت والا معنی اور اسی طرح سنن والا معنی جو ہے یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں. یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے. دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ترمذی کے اندر احادیث کا تکرار زیادہ نہیں ہے, اور جو حدیثیں امام صاحب نے مقرر ذکر کی ہیں علامہ مبارک پوری صاحب نے اپنے مقدمہ کے اندر ان حدیثوں کو جمع کیا ہے. تو جس کا مطلب ہے کہ انتہائی کم اور قلیل مقدار میں ترمذی کے اندر جو ہیں وہ حدیثیں مقرر آئی ہیں, بار بار آئی ہیں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ. تو بہت زیادہ تکرار نہیں ہے جس طرح کے صحیح بخاری کے اندر ہیں کہ اگر آپ تکرار سمیت حدیثوں کو جمع کریں تو وہ اس کی تعداد 4000 ہے مرفوع حدیث, اور تکرار کو ختم کریں تو 2000 ہیں. تو کتنا فرق ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ تکرار ہے صحیح بخاری کے اندر, اور اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کے اندر تکرار بے انتہا ہے. لیکن ترمذی کے اندر تکرار جو ہے وہ انتہائی نہ ہونے کے برابر سمجھ لیں، اس لیے کہ جو مقرر حدیثیں ہیں وہ چار پانچ چھ صفحوں میں مبارک پوری صاحب نے جو ہیں وہ ساری جمع کی ہیں. تیسری خصوصیت جو ہے وہ اس کتاب کی یہ ہے کہ امام ترمذی نے تمام جو فقہا اہل علم ہیں ان کے بنیادی مستدلات کو جو ہے وہ جمع کیا ہے، دلائل کو جمع کیا ہے، اور ہر ایک کے لیے پھر جدا باب قائم کیا ہے. اسی طرح امام ترمذی جو ہیں وہ فقہا کے مذاہب بالالتزام بیان کرتے ہیں، امام شافعی کا یہ مذہب ہے، کوفیوں کا یہ مذہب ہے، اسی طرح جو ہے اسحاق بن راہوے کا اور احمد بن حنبل کا، دوسرے ائمہ کے مذاہب جو ہیں وہ بالاستیعاب اور تفصیل کے ساتھ ہر باب کے اخیر میں جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں. یہ بھی اس کتاب کی خوبی ہے، دوسری کسی کتاب کے اندر فقہا کے یہ مذاہب جو ہے وہ بیان نہیں کیے گئے. امام ترمذی ہر حدیث کے بارے میں اس کا درجہ استناد بھی بتاتے ہیں، جس طرح کے شروع میں بتایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے، حسن صحیح ہے، غریب ہے، یا صرف حسن ہے، یا ضعیف ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں امام ترمذی ہر حدیث کے اخیر میں بیان کرتے ہیں. تو یہ طریقہ بھی دوسری کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے. اسی طرح ہر باب میں امام ترمذی جو ہیں ایک یا دو تین حدیثیں ذکر کرتے ہیں، اور ان احادیث کا انتخاب کرتے ہیں جو عموماً دوسرے ائمہ نے نہیں ذکر کی، لیکن ساتھ ہی آگے امام صاحب کی خصوصیت ہے وفی الباب عن فلان وفلان، یہ لفظ اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں، پھر ان صحابہ کا آگے ذکر کرتے ہیں، مثلا عن ابن عباس و ابی ہریرہ و ابی بکر، تو چار پانچ چھ صحابہ کے یا اس سے کم و بیش صحابہ کا نام لے کے، کسی وقت صرف ایک صحابی کا نام لے کے، تو وفی الباب عن فلان کہہ کر اشارہ کر دیتے ہیں کہ اس مسئلے کے بارے میں ابو بکر سے یا ابو ہریرہ سے بھی روایت آئی ہے، تو اشارہ کر دیتے ہیں، پھر اس کو جو ہے شارحین وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حدیث کہاں کہاں یہ، جس طرح کہ جب ہم انشاءاللہ ترمذی پڑھیں گے تو اس میں وہ فی الباب کے تحت جو حدیثیں امام صاحب نے ذکر کی ہیں تو اس کے یعنی کتابوں کو ذکر کریں گے کہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، یا کس کتاب کے اندر ہے. اسی طرح جو ہے اگر حدیث طویل ہو تو امام ترمذی عموماً اس میں سے صرف وہ حصہ ذکر کرتے ہیں جو باب سے متعلق ہو، اور یہ بھی ان کی خصوصیت ہے کہ اگر سند کے اندر کوئی علت ہے یا اضطراب ہے تو امام ترمذی اس کی مفصل تشریح فرماتے ہیں، خود ہی وضاحت کرتے ہیں. اسی طرح امام ترمذی کا معمول ہے اور طریقہ ہے کہ مشتبہ راویوں کا تعارف بھی کراتے ہیں، بالخصوص جو راوی نام سے مشہور ہیں، اگر کوئی راوی اس کا نام مشہور ہے تو اس کی کنیت بتاتے ہیں، اور جو کنیت کے ساتھ مشہور ہیں تو پھر امام صاحب جو ہیں اس کا نام ذکر کرتے ہیں کہ ان کا نام یہ ہے، تاکہ اشتباہ باقی نہ رہے. بعض اوقات اس پر بھی بحث کرتے ہیں کہ راوی کا مروی عنہ سے سما ثابت ہے یا نہیں ہے، یعنی جس استاد سے بیان کر رہا ہے، شیخ سے جس کا نام اوپر آ رہا ہے، تو اس کے متعلق پھر امام ترمذی جو ہیں آگے جا کر بیان کرتے ہیں کہ ان کا سما، ان کا سننا اس سے صحیح کہ نہیں ہے. تو یہ بھی اس کے اندر ایک خصوصیت ہے. اسی طرح امام ترمذی نے جو ترتیب دی ہے کتاب کی وہ انتہائی آسان ہے، اور انہوں نے جو عنوانات قائم کی ہیں، تراجم ابواب جس کو کہتے ہیں، وہ بھی انتہائی آسان اور سہل ہیں. حدیث کا تلاش کرنا ترمذی میں بہت ہی آسان ہے، اگر کسی بھی حدیث کو آپ نے نکالنا ہو تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو حدیث مل جائے گی. اس کے مقابلے میں آپ بخاری کے اندر کوئی حدیث ڈھونڈنا چاہیں، تلاش کرنا چاہیں، تو آپ کے لیے بڑا ہی مشکل کام ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض ابو الفضل المقدسی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ترمذی کی جامع ترمذی جو ہے یہ بخاری اور مسلم سے بھی زیادہ فائدہ مند کتاب ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ وجہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم یہ بڑے بڑے جو ائمہ ہیں اور حدیث میں مہارت رکھنے والے ہیں، یہ بڑے ائمہ اور ماہر لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جبکہ ترمذی سے جو ہے وہ مطلب ہے کہ عام علماء بھی جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بڑے ماہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا طریقہ کار جو ہے بڑا سہل اور آسان ہے. اسی طرح امام ترمذی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ تمام احادیث کسی نہ کسی فقی کے ہاں معمول بھی ہی ہیں، جس طرح کے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سوائے دو حدیثوں کے امام ترمذی کے بقول، اور اس میں بھی صحیح یہی ہے کہ ان دو حدیثوں پر بھی امت میں سے بعض اہل علم کا جو ہے وہ عمل ہے. اس کے علاوہ جو چھ کتابیں ہیں، یعنی بخاری، مسلم اور ترمذی، ابو داؤد، نسائی، تو تدریس کے حوالے سے بھی اس ترمذی کو نمایاں مقام حاصل ہے، اس لیے کہ بخاری میں یا پھر زیادہ بحث ہوتی ہے مسائل پہ، فقہی مسائل جو ہیں اور پھر سند وغیرہ وہ شیوخ الحدیث بیان کرتے ہیں، لیکن باقی جو کتابیں ہیں تو قریباً قریباً ترمذی میں سب سے زیادہ جو ہے وہ بحث ہوتی ہے فقہی مسائل پر، اور اسی طرح جو ہے مباحث جو امام صاحب نے ذکر کیے ہیں، تو اس حوالے سے بخاری اور ترمذی جو ہے وہ قریب قریب ہیں تفصیل مذاہب کے بیان کرنے میں، اور اسی طرح جو ہے دوسری جو شروع یعنی معلومات ہیں اور تفہیم کے لیے تفصیل کے لیے، تو اس حوالے سے بھی کہ ترمذی پر اچھا خاصا جو ہے وہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے، صحیح کی ضرورت ہوتی ہے، مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جا کر مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں اور اس کا بیان کیا جاتا ہے، تو یہ بھی چیز جو محنت طلب ہے یہ بھی اس کو مطلب ہے کہ اس کے مقام کو اور اس کی ایک خصوصیت ہے کہ عام طور پہ نسائی جو ہے وہ ایک حدیث پڑھ لی آگے دو چار چھ حدیثیں جو ہیں وہی آ رہی ہیں، صرف سند مختلف ہیں، وہ جو ماہرین حدیث ہیں اور جو سند پر مطلب کافی مہارت رکھتے ہیں ان کے لیے تو اس کے اندر دلچسپی کا سامان موجود ہوتا ہے، لیکن ایک عام طالب علم کے لیے وہ حدیث بار بار وہی آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی حدیث دس مرتبہ، پانچ مرتبہ، چھ مرتبہ، تو ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، تو یہاں ترمذی کے اندر جو ہے یہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ ایک یا دو حدیثیں ہوتی ہیں، اگلا باب ہوتا ہے وہ فی الباب کے تحت جو ہے وہ مختصر طور پہ اشارہ فرما دیتے ہیں، پھر مذاہب کا ذکر ہوتا ہے جس میں مطلب ہے کہ گفتگو فقہی مسائل میں اور احکامات ہے زیادہ وقت صرف ہوتا ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں خصوصیات جو امام ترمذی کی جامع ترمذی کو حاصل ہیں، اور ان خصوصیات کی بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے کہ جو چھ کتابیں حدیث کی ہیں اس میں امام ترمذی کو ایک اعلیٰ مقام اور ایک اعلیٰ مرتبہ جو ہے وہ حاصل ہے، اور ہم خود یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے مبارک پوری صاحب نے اس کو تیسرے درجے پر رکھا ہے، اگر تیسرے درجے کی یہ کتاب تو کم از کم چوتھے درجے سے کم بھی نہیں ہے، یعنی ابو داؤد کے بعد زیادہ سے زیادہ جامع ترمذی کو جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے، نہ کہ پانچویں درجے پر کہ نسائی اور ابو داؤد کو اس سے اوپر رکھا جائے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج کے درس میں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین